الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اساتذہ عزام، عزیز طلبہ اور قابل صد تکریم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماشاءاللہ آپ کے سامنے 13 بچوں نے حفظ قرآن کریم کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد آج اپنے بزرگوں سے اپنے سر پر پگڑی بندوانے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے، اور ہزاروں ہزاروں مبارکباد کے مستحق یہ بچے اور ان کے والدین ہیں کہ جنہوں نے کلام مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی حاجی محمد ابراہیم مرحوم کے درجات کو اور زیادہ بلند فرمائے، جن کی اخلاص اور محنتوں کا ثمرہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. دنیا کے 22-23 ملکوں میں دعوت و تبلیغ کا کام بھی کیا. پاکستان بننے سے پہلے سے یہ کام کرتے تھے، اور پھر یہاں اس مسجد کی بنیاد سے لے کر آخری اینٹ تک اپنی نگرانی میں تعمیر کا کام کرایا، دینی مدرسہ کا آغاز کیا. یہ اخلاص کی برکت ہے. جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہی کام میں برکت ہوتی ہے، اور کام دیر پا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کے درجات کو اور بلند فرمائے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص کس پائے کا تھا، کہ آج اس اخلاص کی برکت سے دنیا کے کونے کونے میں دعوت و تبلیغ کا کام جاری ہے. اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص کس پائے کا تھا، کہ آج پوری دنیا کے مسلمان ان کی تصنیفات و تالیفات سے مستفیض ہو رہے ہیں. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کس قدر اخلاص کے پیکر تھے کہ ان کے ہزاروں شاگرد آج پوری دنیا میں آپ کو مسند حدیث پر بیٹھے ہوئے، پھر ان کے شاگردوں کے شاگرد علماء حق کی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے. اور پھر کس پائے کا اخلاص ہے حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اور یہی بات ہے، یاد رکھیں، بعد میں آنے والے لوگ چاہے کتنے ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائیں، وہ اپنے پہلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں کہ بعد میں آنے والے لوگ بھی پہلے لوگوں کے چشمہ فیض سے فیض یاب ہوا کرتے ہیں. اور یہاں تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے اخلاص کے ساتھ دین کا کام شروع کیا. اب دیکھیے، حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. آج اس کا فیض پورے عالم میں ہے. آپ دنیا کے جس ملک میں چلے جائیں، دو مہینے پہلے میں دنیا کے اس ملک میں گیا جس سے آگے زمین ختم ہو جاتی ہے، پھر آگے صرف پانی ہی پانی اور سمندر ہے. دنیا کے جنوبی سمت شمالی، اس کو افریقہ کا علاقہ کہتے ہیں، جنوبی افریقہ، اس سے آگے پھر زمین نہیں ہے. اور مسلمان بمشکل وہاں 100 میں سے 1.5-2% ہیں، لیکن وہاں کے دینی مدارس اتنے بڑے بڑے اور خوبصورت ہیں کہ پاکستان میں اس کی مثال ہی نہیں ہے. اور مسجدیں اتنی خوبصورت اور بڑی بڑی ہیں کہ ایک ہی آدمی ایک مسجد بناتا ہے، آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے ایسی خوبصورت مسجدیں. ہم نے سعودیہ کی مسجدیں دیکھی جو حکومت بناتی ہے، لیکن ان مسجدوں سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے. اور سب دار العلوم دیوبند کا فیض ہے، دار العلوم دیوبند کا فیض ہے. وہاں جو لوگ مدارس کو چلا رہے ہیں دیوبند سے فارغ ہیں، ان کے آبا و اجداد وہاں سے پڑھ کر آئے. اور حال یہ ہے کہ مسلمان ہیں تو 100 میں سے 1.5-2%، لیکن وفاقی کابینہ کے 19 وزیروں میں سے 6 وزیر مسلمان ہیں. جس شہر میں مسلمانوں کی تعداد 4-5% ہوتی ہے، خوبصورت مسجدیں، بڑے بڑے مینار، اور میناروں پر لاؤڈ سپیکر، پانچوں اذانیں لاؤڈ سپیکر میں ہوتی ہیں. اور میں وہاں کہا کرتا تھا کہ ہمیں تو یہاں آ کر ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی اسلامی ملک میں کھڑے ہیں. اب جو میں نے بات آپ کو سمجھانا ہے، اب اللہ کرے کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے علم میں، فقہ میں، اخلاص میں بہت آگے بڑھ جائے، پھر اس کا فیض بھی پوری دنیا میں پہنچ جائے. ہم اسے ثانیِ ننوتوی تو کہہ سکتے ہیں، کہنے کو تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ حضرت ننوتوی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کہ اس شخصیت نے بھی تو فیض اسی چشمہ سے حاصل کیا ہوگا. اب جتنے بھی وہ کام کرے گی اور جتنا کام صدقہ جاریہ میں اس کو وراثت میں ملے گا، جتنا اس کے نامہ اعمال میں جائے گا، اتنے مولانا محمد قاسم ننوتوی کے نامہ اعمال میں جائے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا، یہ بڑی ایک بیماری چل پڑی ہے آج کے اردو کا مطالعہ کرنے والے لوگ، اور وہ بھی سوتے وقت 2-4 اردو کی کتابیں پڑھ لی، کہتے جی ہم تو شیخ الحدیث بن گئے، ہم تو امام بخاری سے بھی آگے نکل گئے. اور پھر ائمہ دین اور فقہا پر تنقید کرنا تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے پوری دنیا کا علم انہوں نے ہی سمیٹ لیا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہزاروں نہیں، لاکھوں حضرت مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ جمع ہو جائیں، وہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ 1300 سال میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض شروع ہوا ہے، جنہوں نے جو اس سے فیض یاب ہوئے اور آگے انہوں نے کام کیا، وہ جتنا بھی کام کریں گے اس کا ان کو جو حصہ ملے گا، اتنا حصہ امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں تو چلا جائے گا، اور باقی جو الگ ہے وہ زائد ہے. تو بعد میں آنے والا پہلوں کے مرتبہ اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حاجی محمد ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس ادارہ کی بنیادیں رکھی، کتنے خوش نصیب ہیں. خود تو قبر میں چلے گئے ہیں، ماشاءاللہ اب پوتوں کی لینے کی لینے حافظوں کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، علماء بنیں گے، دین کی خدمت کریں گے. اور یہی چیز ہے جو ہم نے دنیا سے لے کر جانا ہے. آج کل خواہشات تو یہی ہیں نا، بیٹا ڈاکٹر ہونا چاہیے. جی کیوں بھائی؟ جب بنتے ہیں ڈاکٹر اس وقت کہتے ہیں خدمت خلق کرنا ہے، غریب عوام کی خدمت کرنی ہے. جب ایم بی بی ایس کر کے آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی صرف نبض دکھانے کے، چیک کرانے کے 1000 روپے لگے گا. خدمت خلق ہو رہی ہے نا. جس بیچارے کی تنخواہ مہینے کی 3000 ہے،
چیک اپ کرانے کے لیے 1000 تو وہ دے دے گا، پھر ٹیسٹ لکھ دیں گے 2000 اس پہ لا جائے گا، مہینہ فاقے کاٹے بیماری تو خود بخود بڑھ جائے گی. جس نے مہینہ فاقے کاٹنے ہیں اس کی بیماری گھٹے گی یا بڑھے گی؟ اس کی بیماری تو بڑھے گی. لیکن ایک بات بتلائیں، انجینئر بن گیا، پائلٹ بن گیا، بہت بڑا افسر بن گیا بیٹا، جرنیل بن گیا، فوجی بن گیا، ٹھیک ہے. اب جب والد صاحب فوت ہوتے ہیں اور قبر میں دفن ہوتے ہیں تو کیوں جی پھر صاحب قرآن کی ضرورت پڑتی ہے یا ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے؟ پھر قرآن پڑھ کر ہی بخشا جاتا ہے، پھر ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر کوئی نہیں بخشتا. یہ دولت تو چند دنوں کی ہے، اور یہ بھی اللہ دے دے استعمال کی توفیق ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ جو دولت کے پجاری ہیں خود چٹنی کے ساتھ روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی اور ساری کمائی ہوئی دولت پچھلے لوگ کھا جاتے، اپنے کام ہی نہیں آتی. اللہ تعالی دین کی دولت اول عطا کرے، پھر اگر دنیا کا اللہ مال حلال عطا کرے تو اللہ اس کو دنیا میں اپنے اوپر خرچ کرنے کی اور آخرت کے لیے جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحب قرآن ماشاءاللہ آج حافظ قرآن ہیں آپ لوگ، بھئی قرآن پاک کے عنوان پر اسی مسجد میں الحمدللہ آپ جانتے ہیں اکثر رمضان المبارک کے مہینے پر بڑی تفصیلی گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور میں نے قرآن پاک کو جس زاویے سے بھی دیکھا، آپ یقین جانیں قرآن پاک کو آپ کسی بھی انداز سے دیکھیں گے، قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا بالآخر یہ کہہ اٹھتا ہے کہ میری طلب ختم ہو سکتی ہے مگر قرآن پاک کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. جو آپ طلب کریں گے، جس عنوان سے سوچیں گے، آج میں نے سوچا آ رہا تھا، میں نے کہا بھائی جانا ہے، ان حضرات مسجد والوں نے قرآن پاک پر تو میری 2-3 بڑی جامع تقریریں سنی ہیں، اگر میں نے پھر وہی خطاب کیا کہیں گے لو وہی باتیں رٹی کی رٹی بتا رہا ہے سنا رہا ہے، تو میں آج نئی گفتگو کیسے کروں؟ میں نے کہا چلو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو بندے ہیں، جو پیدا کردہ ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، اب ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری کامیابی کس میں ہے، ہمارے مسائل کا حل کس میں ہے، ہماری مشکلات کا مداوا کیا ہے، ہماری بیماریوں کا علاج کیا ہے، ہماری ترقی کا راستہ کیا ہے، ہم اقتدار اور حکومت حاصل کر سکتے ہیں، اگر کریں گے تو کیا لینا ہے، اور اگر نہیں ملے گا تو پھر کیا کرنا ہے، جہاد کیسے کرنا ہے، حاکموں سے کیسے لڑنا ہے. آپ یقین کریں 2-4 منٹ غور کیا، پورا کا پورا مواد کا مواد ہی چلا آیا کہ قرآن سے پوچھو کہ اے اللہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے اور مر کر قبر میں چلے جاتا ہے. یہ ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس لیے؟ ہم کیوں آئے ہیں اس دنیا میں؟ کھانے پینے کے لیے آئے ہیں؟ ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کے لیے آئے ہیں؟ اچھے مکان بنا کر اس میں رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کس لیے آئے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے تمہیں دنیا میں کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا، تھوڑا سا وقت دے کر بھیجا ہے، جاؤ. جگہ جگہ رکاوٹیں ہوں گی، مشکلات ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، شیطان اپنے حواریوں کو لے کر جال پھیلا کر کھڑا ہوگا، ایک ایک جگہ کانٹا لگایا ہوگا، ایک ایک جگہ تمہارا بازو پکڑ کر تمہیں ہٹانے کی، اپنی طرف لے جانے کی کوشش کرے گا، اس کے ایک ایک حربے کو ناکام بنا کر، اس کے لالچ اور خواہشات کے ایک ایک کانٹے سے بچ کر، ہر ہر رکاوٹ کو عبور کر کے، ہر ہر پریشانی کو برداشت کر کے تم نے سیدھے راستے چلتا جانا ہے. زندگی کے چند دنوں میں عبادت خداوندی کو بجا لاؤ، کامیابی کی زندگی تمہارا مقدر بن جائے گی. میں نے باقی کائنات کو، کوئی جانور آئے ہیں تمہاری خوراک کے لیے، کوئی پیدا کیے ہیں تمہاری سواری کے لیے، پھول پیدا کیے ہیں خوشبو کے لیے، پھل پیدا کیے ہیں ذائقے کے لیے، روزی پیدا کی ہے تمہارے رزق کے لیے، اور تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. تمہیں پیدا کیا ہے اپنی اللہ، ٹھیک ہے ہم تیری عبادت کے لیے، کیسے کریں تیری عبادت؟ ٹانگیں کھڑی، ایک ٹانگ اٹھا کر ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، لٹک جائیں اور کیا ساری عمر بھوکے رہیں، جسم کے بال کٹوانا چھوڑ دیں، شادی بیاہ کرانا ختم کر دیں، ساری عمر روتے رہیں یا ساری عمر ہنستے رہیں، تیری عبادت کیسے کریں؟ فرمایا بھیجا عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کیسے کرنا ہے؟ تعلیم قرآن کی شکل میں اور عمل محمد مصطفیٰ کی شکل میں. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں اللہ نے دو قرآن بھیجے ہیں. کتنے قرآن؟ ذرا زور سے بولو. پر بات پوری سمجھ لینا، صبح کو کوئی یہ نہ کہنا کہ مولوی اعظم طارق کہہ گیا. دو قرآن ہیں، دو قرآن ہیں، ایک قرآن کتابی شکل میں، ایک قرآن محمد الرسول اللہ کی شکل میں. ایک قرآن وہ جو آپ کے سینے میں محفوظ ہے، ایک قرآن وہ جو مدینے میں موجود ہے. ایک قرآن وہ جس کی زیارت آپ کرتے ہیں، ایک قرآن وہ جس کی زیارت صحابہ کرتے تھے. ایک قرآن وہ جس کے آپ حامل ہیں، ایک قرآن وہ جسے صدیق نے کندھوں پہ اٹھایا تھا. یہ قرآن بولتا جاتا ہے، وہ قرآن عمل کر کے دکھاتا جاتا ہے. اس قرآن کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے، اس قرآن سے منہ پھیرنے والا بھی. اس قرآن کو پڑھو گے تو خدا راضی ہوگا، ہدایت کے راستے کشادہ ہوں گے. اس قرآن کی اتباع کرو گے، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی. قرآن پاک پھر ہر چیز بتاتا ہے، خدا کی عبادت کیسے کرنی ہے قرآن بتا رہا ہے، پیغمبر کی اتباع کیسے کرنی ہے قرآن بتا رہا ہے، پورا نظام حیات دے رہا ہے، حلال چیزیں کون سی ہیں قرآن بتا رہا ہے، حرام چیزیں کون سی ہیں قرآن بتا رہا ہے، جائز چیزیں کون سی ہیں قرآن بتا رہا ہے، کہاں تک جانا ہے حدود کا تعین قرآن کر رہا ہے، کہاں جا کر رک جانا ہے قرآن بتا رہا ہے، کون سی چیزیں متشابہات ہیں قرآن بتا رہا ہے، تبیان لکل شے، ہر ہر چیز کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا، کسی چیز کو چھوڑا نہیں گیا. اور اے اللہ تیری منشا کیا ہے؟ کہ کیا ہم صرف قرآن پڑھتے پڑھاتے رہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں، بس مدرسے بنا لیں، مسجدیں بنا لیں اور باقی سب کچھ جیسے ہے ویسے چلتا رہے؟ فرمایا نہیں، جس طرح میں چاہتا ہوں میرا قرآن پڑھا جائے، میرے قرآن کی تلاوت کی جائے، اسی طرح میں خدا چاہتا ہوں کہ میرے قرآن کو، میرے احکام کو زندگی کے ایک ایک شعبے میں نافذ کیا جائے. یہ قرآن پاک پہ مکمل عمل نہیں ہے کہ ہم صرف تلاوت کرتے رہیں، ہم صرف پڑھتے رہیں. قرآن پاک تلاوت کے لیے بھی آیا ہے، عمل کے لیے بھی آیا ہے، اور قرآن پاک اپنے ساتھ مکمل نظام لے کر آیا ہے، مکمل نظام لے کر آیا ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ کا تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال صالحہ پر کاربند ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین کی خلافت اور نیابت میں تمہیں عطا کروں گا، حکومت تمہیں دوں گا، جس طرح پہلے لوگوں کو حکومت دی. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، جن کو ہم حکومت دیتے ہیں، حکومت سنبھالنے کے بعد وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکات کے نظام کو نافذ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکمرانی کرنے کا طریقہ بھی بتایا، نظام حکومت چلانے کا انداز بھی سکھایا، پھر یہ بھی بتایا جو کون کون سا جرم ہوگا تو کیا کیا سزا دی جائے گی. ایک قانون وہ ہوتا ہے جو اسمبلیوں میں بنتا ہے، یہاں اسمبلیوں میں ایک دن ایک قانون بنتا ہے، دوسرے دن ختم ہو جاتا ہے. آرڈیننس جاری ہوتا ہے 3 مہینوں کے لیے ہوتا ہے، 3 مہینوں کے بعد دم توڑ دیتا ہے، پھر نیا آرڈیننس جاری کرنا پڑتا ہے یا قانون بنانا پڑتا ہے. یہاں قانون بدلتے رہتے ہیں، چھوٹے کے لیے اور قانون ہے، بڑے کے لیے اور قانون ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے، غریب کے لیے اور قانون ہے. ایک بیچارہ کسان 10,000 روپے بینک سے قرضہ لے جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر سود چڑھ جاتا ہے، 10,000 کی بجائے 20,000 واپس بھی کر دیتا ہے، پھر بھی اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ اس نے ابھی تک قرضہ واپس نہیں کیا، سود واپس نہیں کیا. یہ بیچارہ جیلوں میں پڑا ہوا ہے، اور جو اربوں لوٹ گئے ہیں وہ لیڈر بن کے نعرے لگوا رہے ہیں. پجاروں میں ڈاکو بیٹھا ہے، لٹیرا بیٹھا ہے، لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے، پولیس والا سلوٹ کرتا ہے اور جناب وہ وہاں سے گزر رہا ہے، بیریل اٹھ جاتا ہے، گدا گاڑی والا پاس سے گزرا کہتا ہے روکے تیرے گدے کی ایک آنکھ خراب ہے، لہذا چلان کرتے ہیں. یہاں امیروں کے لیے قانون اور ہیں، غریبوں کے لیے قانون اور ہیں. اللہ کا قانون اور ضابطہ ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک حکم اٹل ہے اور کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جو غریب کے لیے وہی امیر کے لیے، جو چھوٹے کے لیے وہی بڑے کے لیے ہے، جو اعلی خاندان کے فرد کے لیے ہے وہی چھوٹے خاندان کے فرد کے لیے ہے، جو اعمال غریبوں کے لیے وہی امیروں کے لیے ہیں. روزہ غریب رکھے گا تو اتنے گھنٹے ہی روزہ. کیوں جی؟ کبھی کہا کہ یہ ممی ڈیڈی لوگ ہیں بےچارے، یہ بھوکا رہنا کیا جانے بھائی، یہ بےچارے تو دو گھنٹے نہیں بھوکا رہ سکتے. بکری کی طرح ہر وقت چر چر کرنا تو ان کی مجبوری ہے. کچھ بھی نہ ہو تو منہ میں جناب وہ ڈال لیں گے، چنگم ہی ڈال لیں گے، ایسے منہ مارتے رہتے ہیں خدا کی قسم. ان کو دیکھ کر کہیں آتی ہے، بات ہی نہیں آتے. بچوں کے دانت ہی خراب ہو جاتے ہیں، ویسے ہی گل جاتے ہیں. اب فرمایا بھائی فجر کے طلوع ہونے سے پہلے لے کر سورج غروب ہونے تک روزہ رکھنا ہے. غشی پڑتی ہے، پڑ جائے، مرتا ہے، مر جائے، کچھ ہوتا ہے ہو جائے، مگر روزے کے ٹائم میں کمی بیشی. یہ نہیں کہا کہ غریباں کی یہ تو وی دن بھی روزے رکھ لیں تو کچھ نہیں ہوتا. برابر. یہ صرف دین اسلام ہے. باہر ملکوں میں جاتے ہیں آپ حیران ہوں گے، عیسائیت ہے، انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں عبادت خانے گرجے، وہاں اب باضابطہ یہ جی بڑے لوگوں کا گرجا ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا گرجا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، اس گرجے کے ممبر وہ ہیں جو لاکھوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، اس کے ممبر وہ ہیں جو ہزاروں پتی ہیں، اس کے ممبر ہیں، غریب غریب آ سکتے ہیں. لیکن آپ بتائیں، نماز کا وقت آئے آپ شاہی مسجد کے مندر چلے جائیں، آپ فیصل مسجد میں چلے جائیں، آپ کسی اور تو اور آپ بیت اللہ میں چلے جائیں، پہلی صف میں اگر آپ کو کوئی جگہ مل گئی ہے کوئی بازو پکڑ کر کہہ سکتا ہے کہ تو غریب ہے پچھلی صف میں جا؟ کہہ سکتا ہے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. برابر احکام. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک قبیلہ بنو اسد کی عورت فاطمہ نامی نے چوری کر لی، پکڑی گئی، چور ثابت ہو گئی، حکم صادر ہوا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. چور کا ہاتھ ہے، خدا کی قسم اگر ہمارے ملک میں چوروں کے ہاتھ کٹتے ہوتے، دو چار شریفوں کے اور دو چار غیر شریفوں کے ہاتھ کٹے ہوتے، آج کسی کو جرت ہوتی کہ سرکاری خزانے کی طرف دیکھتا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. بلکہ ان کی سزا صرف ہاتھ کاٹنا نہیں، یہ تو ڈاکو ہیں، ڈاکو. یہ چور کی ہاتھ ہے سزا ہے ہاتھ کاٹنا. ڈاکوؤں کے بارے میں تو آتا ہے ایک ہاتھ کاٹ دو ایک پاؤں کاٹ دو. پھر جناب رنگ محل کے چوک پر بیٹھے ہوں، دیکھ جا سخیہ رائے خدا تیرے اللہ ہی بھٹا پھٹے گا، پتہ چل جائے دو چار اس طرح ہو نظر آئے کہ یہ لیڈر بنا پھرتا ہے، ہاتھ کٹا نک کٹا، ان دو چار کے ناک کاٹے ہوئے ہوں، ہاتھ کاٹے ہوئے ہوں، تو پھر پتہ چلے کہ قومی سرکاری خزانہ کیا ہوتا ہے، قوم کے خون پسینے کی کمائی کی حیثیت کیا ہوتی ہے. لیکن یہاں جو جتنا بڑا لٹیرا ہے وہ اتنا بڑا لیڈر ہے، وہ اتنا بڑا لیڈر ہے. اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب ایک لٹیرا برسر اقتدار ہوتا ہے ہم اس کے خلاف خوب نعرے لگاتے ہیں، خوب تحریکیں چلاتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، جب وہ کرسی سے اتر جاتا ہے دوسرا لٹیرا آ جاتا ہے، اب اس لٹیرے کو ہم اپنا بھائی بنا لیتے ہیں، پھر اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ لٹیری بھی اتر جاتی ہے، پھر ہم دونوں کو ساتھ ملا کر ایک تیسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی لٹیرے سے جوڑ کیا، لٹیرا ہو یا لٹیری ہو، بٹیرا ہو یا بٹیری ہو، گنجا ہو یا گنجی ہو، بھائی جو کالا ہے وہ کالا ہے، جو چور ہے وہ جب وہ تخت پر تھا اس وقت بھی چور تھا، جب وہ تختے پر ہے اس وقت بھی چور ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ہو تب بھی چور ہے، ملک کے اندر ہو تب بھی چور ہے، باہر ہو تب بھی چور ہے. لیکن ہمارے ہاں بڑی جلدی صفائی ہو جاتی ہے، جو چند دن جیلیں کاٹ لیں وہ مرد اہن بن جاتا ہے اور وہ صاف ستھرا ناتا دھوتا ہو جاتا ہے. خیر، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب قبیلے والے بڑے پریشان ہو گئے، اب تو قبائلی سسٹم ہی ٹوٹ رہا ہے، خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو رہا ہے. ورنہ یہ نظام جب تک تھا یا رہے گا اس کی وجہ سے بہت ساری بے حیائیوں، اریانیوں، فحاشیوں اور غلط کاریوں پر جک لگایا جا سکتا ہے. اور رکاوٹ کی جا سکتی ہے. خیر قبیلے کے لوگ جمع ہو کر آئے, سفارشیں ڈھونڈ رہے ہیں, یہ بھی لوگوں کو ہوتا ہے سفارش سفارش. جس دور میں سفارش کے بغیر کام ہی نہ ہوتا تو کریں کیا بیچارے لوگ, غریب کی تو سنتا کوئی نہیں ہے. بھرتیاں ہوتی ہیں, جس کی سفارش لگی اس کے دس دس بھرتی, جس کی سفارش نہیں ہے وہ کہتا ہے جی میں تو دیکھو میں نے ایم ایس سی کیا, کہتا ہے جاؤ جاؤ جاؤ, کوئی ہمارے پاس نہیں ہے, جاب ہی نہیں ہے اس بیچارے کے لیے. سفارش ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے سفارش ڈھونڈی کس کی, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما, جنہیں حب رسول کہا جاتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ لاڈلے, اور کیوں نہ ہوں آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے, ایک لحاظ سے آپ کے پوتے بھی تھے, حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے, ان کو سفارشی بنا لیا, بچے تھے کم عمر تھے, کہا بس حضور کے پاس جا کر کہہ دیں کہ ہمارا قبیلہ عرب میں بڑا عزت والا ہے, بڑے نام والا ہے, بڑے شہرت والا ہے, اگر ہمارے قبیلے کی بچی کی ہاتھ کٹ گیا, عورت کا ہاتھ کٹ گیا, اس کا تو ہاتھ کٹے گا ہماری ناک کٹے گی, لہذا پیسے لے لیں ہم باہر مک مکا کر لیتے ہیں, لین دین کر لیتے ہیں, کوئی آپ کو شکل نکال دیں, کوئی شکل نکال دیں. وہ بھی شاید سمجھتے تھے کہ یہاں دو دو آنے میں فتوے بکتے ہیں, دو دو آنے میں فتوے ہمارے ہاں نہیں کرتے ہیں, ماشاءاللہ آل سنت والجماعت حنفی, طلاق تین کی تین دے دیں گے, اس کے بعد کہیں گے اچھا کوئی فتویٰ نہ آ جائے, پھر ان کو کہیں گے اچھا بھائی اپنے انہوں کو چل جاؤ انہوں کوٹ. یہ کیا ہے, جب آپ تین طلاقے دے رہے تھے آپ کو پتا تھا کہ تین کے بعد کچھ نہیں ہے, اس وقت آپ کا عقیدہ یہی تھا, نظریہ یہی تھا, علم یہی تھا, آپ تک مقلد اسی امام کے تھے, آپ کو پتا تھا کہ تین تین ہی ہیں, بلکہ سب کے نزدیک تین ہیں, تین ایک اور ایک تین, یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا, قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ, یہ تو ان کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا تو نہیں. آپ بتائیں تین بچے مل کر ایک ہو سکتے ہیں, ایک کو تین کہا جا سکتا ہے, تین تین ہوتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے, پھر جائیں گے ادھر ادھر چکر لگانے پھریں گے کہ کسی طرح کوئی جزی نکل آئے. اب انہوں نے سمجھا شاید ہمارے لیے کوئی نرمی ہو جائے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور کی بارگاہ میں ان کے انہی لفظوں میں سفارش کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصے کے آثار نمودار ہوئے, آپ مسجد میں تشریف لائے, آپ نے خطبہ دیا, اور خطبہ دیتے ہوئے کیا فرمایا, فرمایا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خاندان عزت والا, ہماری عورت عزت والی, ہماری ناک کٹ جائے گی, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدھا, مجھے یہ بتلاؤ کیا تمہارا خاندان میرے خاندان سے زیادہ عزت والا ہے, قبیلہ اسد بنو ہاشم سے زیادہ رفت والا ہے, اور تمہارے خاندان کے افراد میرے خاندان کے لوگوں سے زیادہ عزت والے ہیں, رہی تمہارے خاندان کی عورت فاطمہ, فرمایا وہ تمہارے خاندان کی بیٹی ہے, فاطمہ میں محمد کی بیٹی ہے, مجھے خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کر دیتی میں ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا ہوں. تو یہ ہے شریعت, یہ ہے دین, السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. قرآن پاک بتا رہا ہے, اور اس میں یہ کبھی نہیں کہا کہ جو پیسے والوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے, جو بھوکے پیاسے ہوں ان پر جاری کر دینا حکم. پہلی امتوں میں یہی ہوا, میں تو حیران ہو کر میں نے کئی مرتبہ کہا, میں نے کہا آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں آپ تنزلی کی انتہائی حد تک پہنچ چکے ہیں. کہنے لگے جی کیسے, میں نے کہا آپ کی سوچ تو وہی ہے جو آج سے ڈھائی تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار پہلے والے لوگوں کی تھی. وہ کیا سوچ تھی کہ جو دولت والے ہیں پیسے والے ہیں ان کے بڑے بڑے ایپ پہ بھی پردے, ان کے بڑے بڑے جرائم کی بھی نظر پوشی چشم پوشی, اور جو غریب ہیں ان کو لٹکا دو, ان کو اٹھا کر جیلوں میں بھیج دو. دقیان اسی خیالات تو تمہارے ہیں, اور ظلم اور جبر کی وادیوں میں تو تم واپس جا رہے ہو, مساوات مساوات کا نام لیتے ہو برابری برابری کی نام لیتے ہو اور برابری ان کو یاد آتی ہے صرف کہ جی عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں ان کو بازار میں نکالو تاکہ برابری ہو جائے تاکہ برابری ہو جائے. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا ایسے تو برابری ہونی نہیں ہے, برابری اگر کرنی ہے تو پھر پوری پوری کرنی پڑے گی. خیر اس کی تفصیلات ہیں, کون برابر ہے, برابری تو اگر برابری کرنی ہے تو نظام میں برابری ہے, خلقت میں برابری نہیں ہو سکتی. عورت عورت ہے, مرد مرد ہے, جو عورت کا حیا ہے وہ مرد میں نہیں آ سکتا, جو مرد کا تحمل بردباری ہے وہ عورت میں نہیں آ سکتی. خلقت میں برابری ہو بھی نہیں سکتی, بھائی بھائی کے مشابہ نہیں ہوتا, بیٹا باپ جیسا نہیں ہوتا, برابری نہیں ہوتی. اعضاء میں آدمی کے جسمانی خد و خال کے لحاظ سے برابری ہو نہیں سکتی, مگر نظام اور قانون میں برابری ہو سکتی ہے. اور دنیا میں سوائے اسلام کے اور کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو مساوات پر مبنی ہو. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم نے ہر ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیں عمل کر کے دکھا دیا ہے کہ اس قرآن پاک میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایسی ہو جس پر عمل نہ ہو سکتا ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن پاک کے احکام, قرآن پاک تو کہتا ہے بھائی نماز قائم کرو. اب کس طرح نماز پڑھنی ہے بھائی, قرآن میں کوئی نہیں لکھا کہ پہلے کھڑے ہو کر پھر ہاتھ اتنے اٹھا کر پھر اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں, پھر رکوع کا یہ طریقہ ہے, سجدے کا یہ طریقہ ہے. سجدے رکوع اور قیام کا ذکر تو ہے مگر طریقہ کار اور تفصیلات کا قرآن پاک میں ذکر. اب قرآن پاک جو کہتا جا رہا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرتے جا رہے ہیں. جیڑا مولوی آوے مسئلہ بنواوے نبی پاک دی مہر وکھاوے, تو مولانا فرمایا کرتے ہیں کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بھانٹ بھانٹ کی بولیاں بولتے ہیں, اپنے نئے نئے مسئلے نکالتے ہیں, نئی نئی باتیں کرتے ہیں, کوئی اذان کے آگے کچھ لگا رہا ہے, کوئی درمیان میں کچھ لگا رہا ہے, کسی نے پیچھے دم لگا دی ہے, کوئی درود شریف بڑھا رہا ہے, کوئی گھٹا رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, ہم کیا کریں کدھر جائیں؟ تو کہتے ہیں بھائی جو مولوی جو عالم دین آپ کے پاس آئے آپ اس کو ایک بات کہو, بھئی ہم وہی مسئلہ مانیں گے, شریعت کی اسی بات پر عمل کریں گے جس بات پر رسول اللہ کی سنت کی مہر لگی ہوگی, جس بات پر رسول اللہ کی سنت کی. بس جس دن آپ کہیں گے نا کہ نبی کی سنت کی مہر دکھاؤ, جھگڑے ختم. جھگڑے اس لیے کہ سنت ایک ہی ہوتی ہے. اور یہ یاد رکھیں ماشاءاللہ طلباء کی تعداد ہے, جو ہم نے بھی اپنے اکابر سے سنا ہے, اپنی بات کوئی نہیں ہے, ان سے سنا ہے, آپ کو سنا رہے ہیں. ایک ہے سنت اور اس کے مقابلے میں ہے بدعت. اس کے مقابلے میں ہے سنت آفاقی ہوتی ہے, بدعت علاقائی ہوتی ہے. یاد رکھیں سنت وہ ہے جو چیز پاکستان میں سنت ہے, آپ سعودیہ میں جائیں وہاں بھی وہ سنت ہی ہوگی, آپ افریقہ میں جائیں وہاں بھی وہ سنت ہی ہوگی, آپ امریکہ میں جائیں وہاں بھی وہ سنت ہی ہوگی. اس کا رنگ ڈھنگ انداز ایک ہی جیسا ہوگا. اور جو بدعت ہوتی ہے وہ فیصل آباد میں اور ہوتی ہے, ملتان میں اور ہوتی ہے, پاکستان میں اور ہوتی ہے, ایران میں اور ہوتی ہے, سعودی عرب میں اور ہوتی ہے. بدعت اپنا شکل بدلتی رہتی ہے. اب یہاں پاکستان میں تو یار لوگوں کی اذان بھی ایک جیسی نہیں ہے. ایک جگہ کہیں گے اشہد ان علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ, دوسری جگہ کہیں گے اشہد ان امیر المومنین امام المتقین علی ولی اللہ, تیسری جگہ کہیں گے اشہد ان امیر المومنین امام المتقین قاتل المنافقین والمشرکین علی حجت اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. بدلتے رہتے ہیں, رنگ بدلیں گے, ڈھنگ بدلیں گے, الفاظ بدلیں گے, درود شریف کے الفاظ بدل لیں گے, صلاۃ والسلام کے الفاظ بدل لیں گے. سنت نہیں بدلا کرتی, بدعت علاقائی ہوتی ہے. فیصل آباد کی بدعت اور ہوگی, ملتان کی بدعت. تو کہو بھائی ہم نے تو سنت پہ عمل کرنا ہے. جب آپ سنت پہ چلیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کوئی نہیں ورگلا سکتا. اور سنت قرآن پاک کی تفسیر کا نام ہے, سنت قرآن پاک کی تفسیر کا نام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں عرض کر رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کو عمل کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا. اس لیے اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، خدا کا کہنا مانو یعنی اس کے قرآن کی بات مانو، و اطیع الرسول خدا کا قرآن کی بات مانو، محمد مصطفیٰ کی سنت کو مانو. اب یہ دو باتیں ہو گئیں. اب اللہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی وہ تو معصوم ہیں، وہ تو نبی اور رسول ہیں، معصوم کے تو دل میں گناہ کا تصور بھی نہیں آ سکتا، ان سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، ہم تو گناہگار آدمی ہیں، ہم بھلا قرآن پہ ویسے عمل کیسے کر سکتے ہیں جیسے حضور نے کیا. اب اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے 125,000 صحابہ کرام پیدا کیے اور ان کو حضور کی صحبت میں بھیجا، پھر حضور کی صحبت کا اثر ان پر چڑھا اور یہاں تک کہ سنت کے رنگ میں وہ اتنے رنگ دیے گئے کہ پہلے حکم تھا خدا کی اطاعت کرو، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، پھر حکم نازل ہوا اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو حضور کی پیروی کرو. اب صحابہ نے حضور کی پیروی کرتے 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 اس لحاظ تک پہنچ گئے کہ اللہ نے ایک اور حکم نازل کر دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اب اگر تم صحابہ کی اتباع کرو گے تب بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ. اور فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، دوسری جگہ فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کا راستہ صحابہ کا راستہ چھوڑے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ دوزخی ہے. جس طرح اب مسلمانوں پر اللہ کے حکم ماننا، حضور کی سنتوں کی اتباع کرنا لازم ہے، اسی طرح ہر مسلمان پر لازم ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے کار پر چلے. جس طرح حضور کی سنت سے ہٹ کر خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کی جا سکتی، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر سنت اور توحید کا راستہ تلاش نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑا عنوان ہے، اس پر بڑی گھنٹوں تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. اب 125,000 کم و بیش صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، اللہ سے رضا کے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے، خدا سے جنت کے تمغے حاصل کر کے، مومنون حقہ کے تمغے اپنے سینوں پہ سجا کر، اولئک حزب اللہ کے تاج اپنے سروں پہ رکھ کر، مفلحون راشدون مہتدون فائزون کے تمغے لے کر دنیا کے سامنے حجت بن گئے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم خدا کے حکموں اور نبی کی شریعت پر نہیں چل سکتے. بھئی 125,000 لوگوں نے چل کر دکھایا ہے اور اس راہ پر چل کر خدا کو راضی کر کے دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے، حضور کی ایک ایک سنت کو اپنانے اور اپنے تمام حکموں کی تابع داری کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی خدمت قرآن اور خدمت دین کے لیے قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. بھائی سارے بیٹھ جائیں گے، دعا کے بغیر نہیں جائیں گے. حضرت شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف فرمائے. دعا کر جلسے سے خطاب کرنا ورنہ کل اخبارات نہیں مل رہے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من عذاب الحشر، وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي، انك لا كل شيء قدير. اللہ ہمارا یہاں آنا اور تقریر کا سننا اللہ قبول فرما، ہمارے ذریعہ نجات بنا. اللہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، ان کو ترقی عطا فرما، ان کو تا قیامت قائم اور دائم فرما. اللہ یہ بھی ایک مدرسہ، چھوٹا سا مدرسہ جو نو مولود ہے، ابھی شروع ہے، اللہ اس کو ترقیات سے سرفراز فرما. یہاں کے طالب علموں کو قبولیت نصیب فرما، یہاں کے اساتذہ کو، منتظمین کو اللہ قبولیت خاصہ نصیب فرما. اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما، اہل مدارس کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر ان کی سازشوں کا ناکام بنا دے، کفر کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دے. اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، علماء کی مدد فرما، اے اللہ خصوصی اعانت فرما، ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، حاسد کے حسد سے، دشمنوں کی عداوت سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری خطوں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ ہر قسم کی لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، تعاون کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ معاونین کو دنیا اور آخرت میں ترقیات سے سرفراز فرما. اللہم اغفر لنا وارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. آمين.